بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے پروردگار کی طرف رخ کریں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ انشراح کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں آپ عالم خبریں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نور رمضان۔ پروگرام نور رمضان کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام ٹائم اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehttv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے آغاز میں سماعت فرمائیے عالمی خبریں، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت آئی ہے، اور عراقی وزیراعظم نے امریکی فوجیوں کے انخلا کا طریقہ کار طے کرنے کی غرض سے ایک عسکری تکنیکی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ پیر کو تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ویانا میں امریکہ ایران بالواسطہ بات چیت کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کے تازہ دعوے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویانا میں صرف ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے دائرے میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران کے تمام تر اقدامات ایٹمی معاہدے کی اساس پر استوار ہیں، اور انہیں اسی صورت میں معطل کیا جائے گا جب امریکہ تہران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیاں ہٹا لے گا، اور ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ پابندیاں عملی طور پر ہٹا لی گئی ہیں۔ سعید خطیب زادے نے امریکہ کے سعید خطیب زادہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجوزہ دورہ تہران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ دورہ انتہائی اہم ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور وسیع تعلقات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورہ ایران کے موقع پر باہمی دلچسپی کے تمام معاملات پر بات چیت ہوگی، اور دونوں ملکوں کے درمیان تیسری سرحدی گزرگاہ کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے قائم کیے جانے والے ورکنگ گروپ کے بارے میں کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے ذریعے 4+1 گروپ کے ارکان کو اپنے دو ٹوک اور اصولی موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ جنرل محمد حسین حجازی نے سہونیوں کی شکست کا منصوبہ مکمل کیا ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل محمد حسین حجازی کی تدفین کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنرل محمد حسین زادہ حجازی 40 سال سے زائد مسلسل مجاہدت اور مقدس دفاع کے محاذوں سے مشرقی بحیرہ روم کے محاذوں تک اسلامی استقامت کی عظیم بنیاد میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی بڑی آرزو حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ جنرل حجازی نے حزب اللہ کے ساتھ سہونیوں کی حتمی شکست کے منصوبے کو پایائے تکمیل تک پہنچایا اور غاصب سہونی حکومت کی بنیاد کو کمزور بنائے جانے کے راستے ہموار کیے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل حجازی میدان عمل میں ہونے والے تمام امتحانات میں کامیاب رہے۔ قابل ذکر ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جنرل حجازی کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی ملت ایران، شہید حجازی کے اہل خانہ، کمانڈروں، ان کے مجاہد ساتھیوں، رضاکار فورس بسیج اور استقامتی محاذ سے وابستہ مجاہدین کو تعزیت پیش کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت آنے کے بعد دہلی میں ایک ہفتے کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دہلی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت آنے کے بعد ریاستی حکومت نے پیر کی رات 10 بجے سے 6 دن کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں اس لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران سبھی ضروری خدمات کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل اسٹور کھلیں گے اور شادی کی تقاریب منعقد ہوں گی۔ شادی کی تقاریب میں 50 لوگ شرکت کر سکیں گے اور اس کے لیے پاس جاری کیے جائیں گے۔ ادھر مغربی بنگال میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت آنے کے بعد کانگریس پارٹی اور سی پی آئی ایم نے تمام بڑی ریلیوں کے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریاست کی حکمران ترنمول کانگریس نے کولکتہ میں اپنی سبھی ریلیاں منسوخ کر دی ہیں، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی تشہیراتی مہم جاری رکھی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے شدید پھیلاؤ سے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور موجودہ کرونا صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 4500 تک جا پہنچی ہے اور ہسپتال کرونا کے مریضوں سے مسلسل بھر رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں تشویشناک مریضوں کی موجودہ تعداد گزشتہ سال کی سب سے زیادہ تعداد سے 30% زیادہ ہے اور ملک میں پہلے سے زیادہ حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 73 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کہا کہ سربراہ نے بتایا ہے کہ 18 اپریل کو 60,162 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور 5,152 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 8.5% رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کم ہو رہا ہے، ہم ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں بھی کرونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی ریاست میشیگن میں صورتحال شدید بحرانی بنی ہوئی ہے اور کرونا کے بے قابو ہونے کی بنا پر اس وائرس کا شکار مریضوں کی دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی ہے۔ سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی ریاست میشیگن میں کرونا وائرس کے بیشتر مریض B.1.1.7 کے نام سے موسوم برطانوی کرونا وائرس کا شکار ہیں، اور ریاست میشیگن کے محکمہ صحت کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ریاست کے سارے ہسپتال گنجائش سے زیادہ بھر چکے ہیں۔ امریکہ میں جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 3,23,57,000 سے زائد افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 5,80,756 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ادھر فرانس کے محکمہ صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے بدحال مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور فرانسیسی ہسپتالوں کے آئی سی یو وارڈ میں کرونا مریضوں کی تعداد گنجائش سے زائد ہوتی جا رہی ہے۔ فرانس میں ہسپتالوں میں ایڈمٹ کرونا مریضوں کی تعداد اس وقت 31,000 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو نیب نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق نیب سابق وزیراعظم نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے عنقریب احتساب عدالت میں ایک درخواست دائر کرے گا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں حصص ہیں۔ رپورٹ کے مطابق محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں نواز شریف کے 4,67,950 حصص، حدیبیہ پیپر ملز میں 3,43,425 حصص، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں 22,213 حصص اور اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں 48,606 حصص ہیں۔ نیب کے مطابق مختلف نجی بینکوں میں نواز شریف کے 13 غیر ملکی کرنسیوں میں 8 کھاتے ہیں۔ نیب کے مطابق لاہور، مری اور ایبٹ آباد سمیت مختلف علاقوں میں نواز شریف کے متعدد بنگلے، زمینیں اور دیگر جائیدادیں ہیں۔ عراقی وزیراعظم نے امریکی فوجیوں کے انخلا کا طریقہ کار طے کرنے کی غرض سے ایک عسکری تکنیکی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا طریقہ کار اور شیڈول طے کرنے کی غرض سے ایک عسکری تکنیکی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات اور قانونی اقدامات کے ذریعے امریکہ کی سرکردگی میں قائم عالمی فوجی اتحاد کے عراق سے انخلا کا نظام الاوقات طے کر لیا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہمارے سلامتی کے ادارے ملک کی ارضی سالمیت کے دفاع اور دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ آمادہ اور تیار ہیں۔ اس دوران حزب اللہ عراق کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ دہشت گرد امریکی فوجی عراق میں نیٹو کے نام سے سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عام شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار امریکہ، صہیونی حکومت اور سعودی عرب ہیں۔ اس دوران عراق کے رکن پارلیمان محمد کریم نے کہا ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق امریکی فوجیوں کو ہر حال میں اس ملک سے نکلنا ہے۔ ایران کی قومی فری اسٹائل کشتی ٹیم نے ایشیائی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ قزاقستان کے شہر آلماتی میں ہونے والے فری اسٹائل ریسلنگ کے ایشیائی مقابلوں میں ایران کے حسن یزدانی، کامران قاسم پور اور علی شابانی نے اپنے اپنے حریفوں کو شکست دے کر سونے کے تمغے حاصل کیے۔ ایران کے علی رضا سرلک، مصطفیٰ حسین خانی اور علی سواد کوہی نے چاندی کے تمغے اپنے نام کیے، جبکہ مرتضیٰ قیاسی اور امین طاہری نے کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ ٹیموں کی درجہ بندی میں ایران کی قومی فری اسٹائل کشتی ٹیم 179 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی اور چیمپئن شپ کا ٹائٹل حاصل کیا۔ ہندوستان اور قزاقستان کی فری اسٹائل کشتی کی ٹیمیں 151 اور 149 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہیں۔ ایران کی فٹ بال ٹیم استقلال نے ایشیائی چیمپئنز لیگ کے دوسرے ہفتے میں عراقی اشرتہ فٹ بال ٹیم کو 3-0 سے شکست دے دی ہے۔ ایشیائی چیمپئنز لیگ کے دوسرے ہفتے کے اختتام پر ایران کی استقلال ٹیم 2 میچوں میں فتح حاصل کر کے 6 پوائنٹس کے ساتھ اپنے گروپ میں سر فہرست ہے۔ قطر کی الدحیل ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور سعودی عرب کی الاہلی 1 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ عراقی اشرتہ نے اب تک 1 پوائنٹ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، تڑپ رہے سسک رہے خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا،
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا آؤ خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ آؤ ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان
سامعین رمضان المبارک کا مہینہ ایمان اور نیک اعمال کے پرتوں میں اخلاقی صفات کے ساتھ مزین ہونے کا مہینہ ہے. انسان طبیعت اور مابعدت طبیعت کا مرکب ہے. انسان کا مادی جسم اور بدن طبیعت اور اس کی الہی روح مابعدت طبیعت میں سے ہے. انسان جس چیز کی بدولت دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے وہ اس کی الہی روح ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی روح کے سبب ہر عظمت حاصل کر سکتا اور قرب الہی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. البتہ خود روح کو بھی بالیدگی اور کمال تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی تقویت کے لیے معنوی اور روحانی اقدامات انجام دینے پڑتے ہیں.
سامن رمضان المبارک کے آداب اور اس مہینے میں انجام پانے والے اعمال جسم سے زیادہ انسان کی روح کی ہی پرورش کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ روزے میں اگرچہ فرد اور معاشرے کے لیے بہت سے مادی فوائد ہوتے ہیں لیکن رمضان المبارک کا اصلی ہدف اور مقصد روح کو کمال سے ہمکنار کرنا ہی ہے. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کم کھانا اور اعتدال کا خیال رکھنا کمال کا راستہ طے کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور اس کے برعکس ضرورت سے زیادہ کھانا کمال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دسترخوان بچھایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے مہمان اس دسترخوان پر بیٹھیں اور جو کچھ اس نے ان کے لیے تیار کیا ہے اس سے بہرہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان کا طعام قرآن کریم ہے. اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی ابتدائی راتوں میں کیوں نہیں قرار دی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے. مہینے کے شروع میں انسان کے اندر ضروری صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے اور جسمانی ریاضت کے ذریعے آپ کسی قدر جسمانیت اور مادیت سے دوری اختیار کر لیتے اور روحانیت و معنویت سے قریب تر ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علوم و معارف اور اس کی نعمتوں کے حصول کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے.
سامعین، روزہ خود سازی اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. روزہ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو تکامل سے ہمکنار ہونے کے سلسلے میں انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ دین اسلام کی زندگی بخش تعلیمات کے پرتوں میں ترقی و کمال اور تزکیہ نفس نیز عظیم ترین اخلاقی اور انسانی اقدار کی جانب بڑھنے کا بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو معنوی اثرات رکھے ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نیک فطرت انسانوں کا رجحان اخلاقی اقدار کی جانب ہوتا ہے اور معاشرہ تیزی کے ساتھ معنویات کی جانب بڑھتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مادی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے.
لا الہ الا اللہ، لا الہ
مولانا الأسماء الحسنى مولانا يا الله لا إله إلا الله وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفتاح العليم لا إله إلا الله الفتاح العليم لا إله إلا الله اللطيف الخبير لا إله إلا الله اللطيف الخبير.
سامعین، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے جو رمضان کے مہینے میں ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، لیکن جو افراد روزہ نہ رکھ سکتے ہوں ان پر شرعی طور پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اس سلسلے میں چند نکات پر توجہ دیا جانا ضروری ہے. مثلا جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو یا اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں. البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد یعنی تقریباً 750 گرام گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا. اسی طرح اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس نے روزے نہ رکھے ہوں تو اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے پر قادر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے ان روزوں کی قضا بجا لانی چاہیے جو اس نے نہیں رکھے. اگر حاملہ عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو اور روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب نہیں. اسے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا. اور اگر روزہ حاملہ عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام مستحق شخص کو دینا ہوگا اور دونوں صورتوں میں وہ قضا روزے رکھے گی. اس کے علاوہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، چاہے وہ بچے کی ماں ہو یا اس کی دائی، یا بغیر اجرت لیے دودھ پلاتی ہو، اگر روزہ رکھنا اس بچے کے لیے نقصان دہ ہو جسے وہ دودھ پلاتی ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اور وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی گندم یا جو وغیرہ مستحق شخص کو دے گی. اور اگر روزہ رکھنا خود اس عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام مستحق کو دینا ہوگا اور دونوں صورتوں میں قضا روزے رکھے گی. اور اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جو اجرت لیے بغیر بچے کو دودھ پلا دے، یا وہ بچے کے باپ ماں یا اجرت دینے والے کسی اور شخص سے اجرت لے، تو احتیاط واجب کی بنا پر بچہ اسے دے دے اور خود روزہ رکھے.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب.
اگر کسی شخص کا بدن کمزور ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں پیاس زیادہ لگتی ہو اور وہ اس پیاس کو برداشت نہ کر سکتا ہو یا اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد گندم یا جو وغیرہ مستحق کو دینا ہوگا. احتیاط واجب یہ ہے کہ جس قدر ضروری ہو اس سے زیادہ پانی نہ پیئے، اور اگر رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا بجا لائے جو روزے اس نے نہیں رکھے. بوڑھے شخص اور بوڑھی عورت، مریض، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے علاوہ اس مسافر پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جو کسی جگہ 10 دن تک رکنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو.
سامن، دعا ایک محتاج انسان کا اپنے غنی اور مشتاق پروردگار کی بارگاہ کا رخ کرنے کا نام ہے. جس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہوں اسے اس بات کی جانب متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کا مخاطب اس کا مالک اور خالق ہے۔ توجہ کے بغیر کچھ کہنا حقیقت میں اپنے مخاطب سے بے اعتنائی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل انسان کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا کے وقت ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے تو وہ خوف اور امید دونوں کی حامل ہوگی۔ گناہ کا خوف کہ کہیں وہ دعا کی قبولیت سے مانے نہ ہو، اور دعا کے قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی امید رکھے۔
سامعین، ایک ایسی دعا جس میں بندگی کے آداب کا جلوہ نظر آتا ہے اور جس کے ذریعے رمضان المبارک کی راتوں میں حق تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، دعائے افتتاح ہے۔ اس دعا کے بعض اقتباسات سامعین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اپنے بندوں پر احسان کرتا اور نیکی و بھلائی کی جانب ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بارِ الٰہی، مجھے یقین ہے کہ عفو و رحمت کے وقت تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ مواخذے اور عذاب کے وقت تو سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ خدایا، تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھ سے دعا کا طالب ہوں۔ تو اے سننے والے مہربان خدا، میری مدح و ثنا کو سن اور جواب دے۔ اے بخشنے والے، میری لغزشوں سے درگزر کر۔ اے میرے معبود، تو نے میری بہت سی مشکلات کو حل کر دیا، میرے بہت سے غم و اندوہ ختم کر دیے، میری بہت سی خطاؤں سے چشم پوشی کی، میرے بہت سے گناہوں کے سلسلے میں تیرے عفو و رحمت نے میرے اندر یہ لالچ پیدا کیا کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اور تجھ سے ایسی چیز طلب کروں جو تو اپنی رحمت اور مہربانی کی بدولت مجھے عطا کرے گا، اور تیری اسی رحمت اور مہربانی کے پیش نظر میں اطمینان سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ تجھ سے مانوس ہو کر کسی خوف کے بغیر میں تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں۔ خدایا، اپنے نادان بندے پر رحم کر اور اپنے احسان کی بنا پر اسے معاف کر دے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔
اور سامعین، اب سنتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے چھٹے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لم تخذلني في تعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نغمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنی نافرمانی کے قریب جانے کی وجہ سے نظر انداز کر کے تنہا نہ فرما، اور مجھے اپنے انتقام کے تازیانوں سے مضروب نہ کر، اور اپنے غضب کے اسباب و موجبات سے دور رکھ۔ اپنے فضل و عطا اور احسان کے واسطے اے راغبوں کی رغبت کی انتہا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ
کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے تمام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا
یہ تہرانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام ٹائم اور اس کے بعد آپ سنیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکم ناظرین سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری پچھلے پروگراموں میں ہم نے پروردگار عالم کی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب علماء کرام اور فلاسفہ حضرات نے تعین کیے ہیں اس پر گفتگو کی تھی ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی توحید جو ہے اس کا اقرار ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے اور توحید کے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے ایک توحید ذاتی ہے توحید صفاتی ہے توحید افعالی ہے اور توحید عبادی ہے ان تمام کی تفصیل پچھلے پروگراموں میں گزر چکی ہے اب علماء کرام پروردگار عالم کی ذات کے لیے کچھ صفات کے قائل ہیں صفات کا مجموعہ دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور دوسری صفات سلبیہ ہیں صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور جن کا ہونا ضروری ہے اور صفات سلبیہ ایسی صفات ہیں کہ جن کا ہونا پروردگار عالم کی ذات میں محال ہے آج کے پروگرام میں پہلا حصہ صفات ثبوتیہ پر مشتمل ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کون کون سی صفات ہیں صفات ثبوتیہ اور ان پر عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی نظریہ کائنات کا پہلا اور بنیادی نظریہ و عقیدہ توحید کہلاتا ہے توحید میں دو باتیں شامل ہیں ایک یہ کہ خدا یعنی خالق کائنات وجود رکھتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق و مالک ایک اور فقط ایک ہے. اسلام ان ساری باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ انسان عقل کی روح سے اور حقائق کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان نظریات کو قبول کرے. توحید کے عقیدے میں ہی اسلام اپنے امتیازات دیگر ادیان و مکاتب فکر کی نسبت ثابت اور ظاہر و واضح کر دیتا ہے. جب یہ ثابت ہو جاتا ہے عقل کی روح سے کہ خالق کائنات وجود رکھتا ہے تو اس سے خود بخود وہ نظریات جو الہادی نظریات کہلاتے ہیں یا مادہ پرستانہ افکار کہلاتے ہیں ان سب پر خط بطلان کھنچ جاتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے توحید میں کہ خدا اور خالق کائنات ایک ہے تو وہ ادیان و مذاہب بھی خط بطلان کی طرف چلے جاتے ہیں جو خدا کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں, جو دو خداؤں کے قائل ہیں یا جو تین خداؤں کے قائل ہیں یا وہ جو تین سے زیادہ اور دسیوں خداؤں کے قائل ہیں. لہذا اسلامی نظریات کا سب سے اہم اور بنیادی نظریہ توحید ہے. سب سے پہلا نظریہ جو اسلام کو دیگر ادیان و مکاتب سے جدا کر کے اسلام کی امتیازی خصوصیت دکھاتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جو ہم ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بیان کر رہے ہیں. ان میں سے ایک مراتب توحید یا توحید کے درجات. توحید یعنی اللہ کو ماننا, تو ماننے کے مختلف درجات ہیں جو بیان ہوا کہ پہلا درجہ توحید یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے, اسے کہتے ہیں توحید ذاتی, یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اللہ کی مثل و مانند کوئی ہے, نہ اللہ کوئی جز رکھتا ہے تاکہ وہ مرکب ہو, اللہ مرکب بھی نہیں ہے, اللہ ایک اور فقط ایک ہے. یہ عقیدہ توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید کا دوسرا درجہ یہ کہ اللہ کو صفات میں بھی ایک مانا جائے, کہ اللہ کی تمام صفات اللہ سے جدا نہیں ہیں اور وہ صفات ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہیں. بیان کرنے میں اگرچہ صفات جدا جدا بیان ہوتی ہیں مقام بیان پر, لیکن مقام وجود پر تمام صفات ذات کے ساتھ یکجا اور ایک حیثیت کے ساتھ موجود ہیں, جدا جدا نہیں ہیں. اور توحید کا تیسرا درجہ یہ کہ خدا اپنے افعال انجام دینے میں بھی ایک اور فقط ایک ہے. اور توحید کا چوتھا درجہ یہ کہ انسان یہ ادراک کرے اور یہ تسلیم کرے کہ عبادت و بندگی کے لائق فقط اور فقط خدا ہے. خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی بندگی و پرستش کے لائق نہیں. یہ توحید کے درجات, یعنی اللہ کی وحدانیت, ان چار مرحلوں اور ان چار درجات کے ذریعے ثابت اور واضح ہوتی ہے. اور جب یہ چار مرحلے انسان تسلیم کر لیتا ہے دلائل کی روح سے تو انسان ایک کامل موحد کہلاتا ہے. توحید قبول کر لینے کے بعد اللہ کی صفات کی بحث شروع ہوتی ہے. اللہ کی بے شمار صفات ہیں, چونکہ اللہ خالق کائنات ہے. ما سوا اللہ جو چیز بھی موجود ہے اس کے سارے کمالات, اس کی ساری خصوصیات, اس کی ساری خوبیاں اللہ ہی نے اس کو دی ہیں، اللہ ان سب کا مالک ہے، اور اللہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اور تمام صفات رکھتا ہے. اس کی صفات، اس کے کمالات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. لیکن اللہ کو بہتر پہچاننے کے لیے اور اللہ سے ایک بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا زیادہ بہتر ہے. گرچہ ہم اللہ کی تمام صفات کو اور اللہ کی صفات کو اس اپنی حقیقی حیثیت کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ انسان محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے. ایک محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.